الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس رمضان المبارک میں ہمیں اس پہنچایا، اور پھر اس رمضان المبارک کی ساتوں سے ہم مستفید ہو سکیں اور اس کی فیوز و برکات اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اس مہینے کے اندر جو بارش کی طرح برستی ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور قرآن کی میت کے اندر تھوڑا سا وقت گزار سکیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع کئی سالوں سے دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مرتبہ ایک مرتبہ پھر یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے، ہم اس کے حضور شکر بجا لاتے ہیں. اسی کی توفیق سے ہم قرآن مجید کا یہ جو قرآن مجید کے پاروں کے اہم مضامین کا خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی اسی کی توفیق سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر روز ہم ایک پارے کے مضامین کا اہم مضامین کا جائزہ لیں گے. آج اسی مناسبت سے پہلے پارے کے نمایاں مباحث جو ہیں ان کا ہم اہم جو ہے جائزہ لیں گے. اس آپ کے علم میں ہے کہ پہلا پارا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ پہلی سورت ہے اس لحاظ سے قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ہے، اور یہ جب اور جس چیز سے اس کا نام فاتحہ ظاہر ہے، جس چیز سے کسی چیز کو جو ہے وہ کھولتے ہیں آغاز کرتے ہیں اس کی اسے فاتحہ کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کا معروف نام جو ہے وہ الفاتحہ ہے، اگرچہ اس کے بہت سارے دوسرے نام بھی ہیں جو تفاسیر میں مل جاتے ہیں، جن میں ام القرآن یعنی قرآن کی جڑ اور قرآن کی بنیاد، سورۃ دعا پوری کی پوری دعا ہے، شفا اس سے شفا حاصل کی جاتی ہے، سورۃ صلات کیونکہ اس نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہ اساس القرآن ہے، یہ قرآن کی بنیاد ہے، الکافیہ ہے، یہ کافی ہر چیز کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اور سبع مثانی یہ سات آیات جو ہیں جسے قرآن مجید میں جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور تعلیم المسئلہ یعنی مانگنے کے آداب، اور کافی بھی اس کے نام ہیں. تو یہ اتنے سارے نام اس کے تفسیروں کے اندر کوئی 22 کے قریب جو ہے نام اس کے گنوائے گئے ہیں. تو اتنے سارے نام اس کی جو ہے وہ عظمت پہ جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو یہ قرآن عظیم عطا فرمایا ہے اور یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات بھی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. اس کا اندازہ اس کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کیسے کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام نمازوں کے اندر جو ہے لازمی طور پر پڑھنے کے بارے میں، اگر اس کو نماز کو نہ اس کو نہ پڑھا جائے تو ظاہر نماز ہی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے اس کی یہ عظمت جو ہے صاف طور پر جو ہے وہ ظاہر ہے، اور یہ مکمل سورت پہلی سورت تھی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرمائی. اب اس کی حیثیت کیا ہے قرآن مجید کے اندر؟ الفاتحہ کی حیثیت قرآن مجید میں اس کی جو ہے پیش لفظ کی ہے اور دیباچے کی ہے اور خلاصے کی بھی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا تمام جتنا بھی آپ کہہ لیں کہ جو قرآن مجید کا جو مقاصد ہیں، قرآن مجید کے جو مضامین ہیں، وہ یہاں پہ اس صورت کے اندر جو ہے اس کے اندر وہ آ گئے ہیں. اور اس کا تعلق اس کا جو ہے آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر مجموعی طور پر دیکھیں تو 3 مضمون جو ہے وہ اہم ہیں، توحید کا مضمون ہے، قیامت کا مضمون ہے، اور رسالت کا مضمون ہے، یہ جو ہے جو ایمانیات کے حوالے سے. تو اس طرح اس کے اندر یہ ساری مثلاً پہلی 2 آیات اور 4 آیات توحید کا مضمون ہے، 3 میں قیامت کا ذکر ہے، 5 اور 6 آیات میں رسالت اور نبوت کا ذکر ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو ہے یہ قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ بھی پیش کرتی ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی 5 ربوبیت کی خصوصیات رب ہونے کے حوالے سے، اس میں ایک ذات، اس میں ذات ہے اللہ، پھر رب ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اور مالک یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کچھ صفات بیان کی گئی ہیں. اور پھر عبودیت کی یعنی بندے کی بھی پانچ خصوصیات بتائی گئی ہیں. اس میں عبادت ہے یعنی اسی کے آگے جھکنا ہے, استعانت ہے اس سے مدد طلب کرنا ہے, طلب ہدایت ہے, طلب استقامت ہے, اور طلب نعمت ہے. نعمت بھی نعمتیں بھی جو ہے اسی سے مانگنی ہے کا ذکر ہوا ہے. تو دیکھیں کہ پانچ اور پانچ اس بات اللہ تعالیٰ, اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو حدیث قدسی ہے کہ میں نے الفاتحہ کو ان نماز میں جو پڑھی جانے والی نماز سورت الفاتحہ اس کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے, اس کا نصف میرا ہے اور اس کا نصف جو ہے میرے بندے کا ہے. تو پھر میرے بندے نے جو بھی سوال مجھ سے کیا وہ اس سے ہی ملے گا. گویا یہ مانگنے کے آداب میں سے ہے کہ یہ چیز مانگو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نے سکھایا ہے کہ اس طریقے سے بھی ایک بڑی بے مثل دعا ہے. یہ معارف کا جو ہے ایک خزانہ ہے اور جو ہے قرآن علوم کا ایک جو ہے آئینہ ہے جس میں تمام باقی 113 صورتیں قرآن کی ان کی جو ہے وہ جھلک دیکھی جا سکتی ہے. اس میں اسلامی عقائد کے جو بلند اصول ہیں, اسلامی تصور حیات کے جو کلیات اور انسانی شعور کی جو دلچسپی ہیں, ان سب کی اہم اصولی ہدایات کے طور پہ اس میں کے اندر جو بیان کیا گیا ہے. اور اسی اس کی عظمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں اس کو جو ہے پڑھنے کو اور ریپیٹ کرنے کو جو ہے لازمی قرار دیا ہے. تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی عظیم سورت ہے جو جو ہے وہ قرآن مجید کے جو ہے شروع میں رکھ دی گئی ہے. اس کے بعد سورہ البقرہ ہے. سورہ البقرہ جو ہے یہ ایک مدنی جو ہے وہ سورت ہے. یہ تو مکی سورت تھی اور جو ہے وہ مدنی سورت قرآن مجید فاتح کے بعد پہلی سورت ہے اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے. اور بکرہ کے معنی ہوتے ہیں جو ہے وہ گائے کے یا بیل کے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سورت جس میں گائے اور بیل کے مضامین کا ذکر آیا ہے, بلکہ قرآن اس یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے تمام قرآن مجید کی تمام سورتوں کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ صادق آتی ہے کہ قرآن کی سورتوں کے نام جو ہیں وہ محض علامتی طور پر رکھے گئے ہیں, یعنی وہ سمبولک ہیں. ان میں اس ناموں کے اندر جو سورت کے مضامین ہیں ان کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اگر کہیں پہ کوئی ایک آدھ ایکسپشن کے ساتھ کوئی ایسا ہو تو جیسے سورہ قیامہ وغیرہ ہے تو وہ جس ایک اتفاق کے طور پر ہے, ورنہ بالعموم سورتوں کے ناموں کا سورتوں کے مضامین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ کب نازل ہوئی سورت؟ یہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے اندر ابتدائی جو عرصہ تھا جیسے ایک سال گزر جانے کے بعد تو یہاں پہ اس سورت کا جو ہے وہ شروع ہوا, نزول شروع ہوا, اور پھر کچھ عرصے تک جو ہے وہ نزول اس کا ہوتا رہا. پھر اس کے کچھ مضامین ایسے بھی ہیں جو بالکل آخر میں نازل ہوئے لیکن ان کو ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ جوڑ دیا گیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس کو یہاں پہ رکھا جائے, لیکن زیادہ تر حصہ جو ابتدائی سے میں جو ابتدا میں بھی نازل ہوا ہے. اسی طرح اس سورت کے بھی کئی نام ہیں, اور ناموں کے بارے میں جان لیں کہ ایک وہ معروف نام ہے جو قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ رکھے گئے ہیں اور وہ رکھے گئے, اور دوسرے وہ نام ہے جو بالعموم مفسرین نے ان کی اہمیت کے پیش نظر صفاتی طور پہ جو نام رکھے ہیں وہ نام ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے اس سورت کے بھی کئی نام, مثلا ایک نام سنام القرآن ہے یعنی قرآن کی جو ہے وہ بلندی, جیسے سنام جیسے بلندی ہے. پھر ذروت القرآن ہے, اس بلندی کی بھی ایک چوٹی جو ہے وہ ہوتی ہے جو پیک ہوتی ہے وہ اس کا نام ذروت القرآن بھی ہے. فستات القرآن بھی ہے, قرآن کا خیمہ بھی ہے بالکل جو ہے. اور سورت امتین بھی ہے اس لیے کہ امتین کا مطلب ہے کہ دو امتیں. اس پوری سورت کے اندر دو امتوں کا ذکر ہوا ہے, ایک امت مسلمہ اس سے پہلے والی امت مسلمہ جو امت بنی اسرائیل تھی, اور پھر اس کے بعد دوسری امت مسلمہ. دو امتوں کا ذکر اس میں مسلسل ہے اور یہ انہی کے بارے میں ہے. اس وجہ سے اس کا بڑا پرفیکٹلی نام جو ہے جو سجیسٹ کیا گیا ہے وہ سورت امتین بھی ہے. یہ کب نازل ہوئی؟ مدینہ کے ابتدائی دور کے اندر غزوہ بدر سے پہلے, یہ ڈیڑھ جو ہے وہ سال ہی ابھی گزرا ہوگا, اس وقت جو ہے نازل ہوئی ہے. اب اس کا مضامین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بہت مماثلت ہے اس کی سورہ جو آل عمران کی اگلی سورت کے ساتھ. تو اس کا ایک گویا جوڑا ہے جو ہے جو سورتوں کا جو اسے سورہ بنی اسرائیل سورہ آل عمران کے ساتھ, اور اس میں دونوں سورتوں کے اندر ایک مضمون کی تکمیل کی گئی. اور وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی جو بنی اسرائیل تھی. اور بنی اسرائیل کے اندر آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ نصارہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں. نصارہ کوئی الگ طور پر امت نہیں تھی, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی شریعت کو، کوئی نئی شریعت نہیں، اسی شریعت کی تجدید کے لیے آئے تھے. تو یہ الگ بات ہے کہ بعد کے اندر جو ہے وہ ایک الگ امت جو ہے نا اپنے آپ کو بنایا، لیکن در حقیقت تو وہی امت بنی اسرائیل ہی تھی وہ بھی. اور دوسری امت موجودہ امت مسلمہ کو خطاب، یعنی امت سابقہ امت مسلمہ اور موجودہ امت مسلمہ کو اس صورت کے اندر جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ، یعنی یہود کو بھی اور یہود کے ساتھ نصارہ بھی اس کے اندر شامل ہے، ان کو خطاب ہے. تو اور بات جو بھی صورت جس کا مطالعہ کریں یا آپ الگ طور پہ اپنے طور پہ مطالعہ کریں اپنے تئیں، تو ایک بات جو ہے کچھ اصولی طور پر باتیں جو ہے وہ ذہن میں بٹھا لیں کہ مثلا اس صورت کا سب سے اہم بات، صورت کے مضمون کیا ہے، مرکزی مضمون کیا ہے صورت کا. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ مرکزی مضمون صورت کا جو ہے وہ ذہن میں رہے، تاکہ جو ہے جب آپ مطالعہ کریں، جب آپ بات رکھیں، جب آپ آگے جو ہے پڑھائیں، جب بتائیں صورت کے بارے میں، تو آپ کے ذہن میں جو ہو کہ یہ صورت کس چیز کے بارے میں. اس صورت کا مرکزی مضمون امامت کی تبدیلی، یہ بطویل صورت ہے، آپ کو پتا ہے کہ 2.5 پاروں پہ مشتمل ہے یہ صورت، اور 286 آیات ہیں، اور طویل کافی جو ہے آیات ہیں اس کے، وہ بھی آیات بھی ہیں، تو جو ہے 40 کے قریب رکوع ہیں اس کے. ظاہر ہے یہ بہت ہی طویل صورت ہے اور متفرق اور متنوع اور بڑے ڈائیورس قسم کے اس کے اندر جو ہے وہ احکامات ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ بیانات ہیں، اور اس کے جو ہے ڈسکورسز ہیں. تو کوئی آسانی سے جو ہے اس صورت کا مضمون جو ہے متعین کرنا کوئی آسان نہیں ہے، مشکل ہے یہ. لیکن اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں مضامین کی اکثریت کو کہ وہ کس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ امامت کی تبدیلی جو ہوئی ہے، ایک امت کو معزول کر کے دوسری امت کو جو برپا کیا گیا ہے، یہ زیادہ تر مضامین کی اثریت بلکہ کم و بیش تمام مضامین اسی مضمون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورت کا مرکزی مضمون ہے. اور یہ کون سی تبدیلی ہے، یعنی 2500 سال سے جو رسالت تھی وہ بنی اسرائیل کے درمیان میں چلی آ رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اس کی نسل میں سے جو ہے وہ جو نبوت چلی آ رہی تھی. اب جو ہے دوسرے بیٹے جو بنی اسماعیل ہیں ان کی ذریت کے اندر یہ جو ہے منتقل ہو گئی ہے. آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں جو پہلا حصہ ہے سورت کا وہ 18 رکوعوں پر اور 152 آیات پہ مشتمل ہے، اور اس میں اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہے. اہل کتاب سے مراد یہاں پہ یہود ہیں، ظاہر اس صورت کے اندر یہود کو زیادہ خطاب کیا گیا ہے. دوسری صورت جو ہے آل عمران، اس کے اندر جو ہے نصارہ کو زیادہ خطاب کیا گیا ہے. پھر اس صورت کا جو دوسرا حصہ ہے 22 رکوعوں پر مشتمل ہے وہ، اور 134 آیات ہیں، کم و بیش یہ برابر برابر حصے ہیں، تو اس میں خطاب امت مسلمہ کو کیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ سورت امتین ہے، تو اس لحاظ سے یہ دو امتوں کو مخاطب کیا گیا ہے، تو یوں اس کا ایک صفاتی نام جو ہے سورت امتین بھی بنتا ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نام دیے گئے یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، مفسرون نے ان کی خصوصیات کی بنیاد کے اوپر مختلف ناموں کو تجویز کیا ہے، اور وہی نام پھر آگے ظاہر کوئی نہ کوئی خصوصیت اس صورت کی ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ یہ نام جو تجویز کیے جاتے ہیں، اور یوں اسی طریقے سے جو ہے یہ نام بھی اسی طرح سجیسٹ کیا گیا ہے جو اس کے بالکل اس پہ جو ہے صادق آتا ہے. اچھا، اس مصحف میں قرآن مجید کے اندر اس صورت کا مقام کیا ہے، تو اگر دیکھا جائے تو دیکھیں کہ اس صورت کو قرآن مجید کے شروع میں رکھ دیا گیا ہے، حالانکہ یہ نازل ہونے والی کوئی جو شروع کیا صورت اس سے پہلے 90 کے قریب غالباً جو ہے وہ 88, 89 یا 90 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، لیکن اس کو جو ہے مصحف کے شروع میں رکھ دیا گیا ہے. اس کی حکمت کیا ہے، یعنی سوچ ہونا یہ ذہن سوال آتا ہے ذہن کے اندر کہ اس کو کیوں شروع میں رکھا گیا ہے. یعنی جو بہت ساری صورتیں جو 88 یا 90 صورتیں جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں ان میں سے کسی کا انتخاب کیوں نہیں کیا گیا، تو یہ بہت اہم سوال آتا ہے اور یہ اس کی حکمت کے بارے میں جو ہے بتاتا ہے. وہ اس کو اس لیے شروع میں رکھا گیا کہ جب آپ مسلمان آپ ایک ریلیٹیولی سٹیبل صورتحال کے اندر مدینہ کے اندر آ گئے، اور وہاں پہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا اور نئی اسلامی اجتماعیت کا آغاز ہوا، اور یہ سٹی اسٹیٹ اور پھر اس کے بعد ایک ریاست اور پھر خلافت اور وہ ایک وسیع تر خلافت، اور اسلام جو ہے وہ غالب ہونے جا رہا تھا. تو اس وقت ابتدا کے اندر جو ہے وہ اس بات کی ضرورت تھی کہ مسلمان اجتماعیت کو تمام قسم کی زندگی میں, تمام قسم کی جتنی بھی زندگی کے شعبے ہیں ان میں جو ہدایات درکار ہیں وہ ہدایات ان کو جو ہے وہ دی جائیں. اور ظاہر ہے جب بھی کوئی بنی آغاز ہوگا کہیں پہ کسی لوگوں کی اجتماعیت کو جو ہے کچھ ہدایات انسٹرکشن دینے کا کسی چیز کے بارے میں, تو سب سے پہلے ان کو ابتدائی ہدایات دی جائیں گی. اور اس صورت کے اندر مسلمانوں کو اپنی معاشرت کے بارے میں اور اپنے رسوم و رواج کے بارے میں, اپنی عبادات کے بارے میں, اپنی جو ہے معاملات کے بارے میں, زندگی کے شعبوں کے اندر جو ہے وہ ابتدائی ہدایات دی گئی ہیں. تو ظاہر ہے اس حوالے سے یہ بالکل بے فٹنگ ہے کہ اس صورت کو شروع کے اندر جو ہے ہم رکھنا چاہیے تھا, اور اسی لیے اس کو شروع میں رکھا گیا ہے. اور آپ بعد میں ہم آگے جائیں گے دیکھیں گے کہ تدریجن ابتدا کے بعد, ابتدائی احکامات کے بعد, پھر انٹرم اور پھر بوری جو متوسط دور کے احکامات, اور پھر جو ہے وہ اس سے زیادہ آگے آنے والے احکامات, اور پھر آگے جا کے دیکھیں گے کہ بالکل فائنل جو احکامات ہیں, جو حتمی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور جو احکامات آئے ہیں وہ آئے بالکل تدریج کی صورت کے اندر. تو یہ جو اس صورت کے اندر جو احکامات آئے ہیں, چاہے ان کا تعلق اعتقادات سے ہو, عبادات سے ہو, معاملات سے ہو, وہ سماجی خانگی زندگی ہو, ازدواجی زندگی ہو, وراثت کے معاملات ہوں, جو ہے وہ اعتقادی جو ہے نظام, جو اقتصادی نظام ہو, یعنی دوسری قوتوں کے ساتھ بین الاقوامی تعلقات کا معاملہ, معاملات صلح و جنگ ہوں, ان سب کی بنیاد اور اساسی تعلیمات اسی صورت میں دی گئی ہیں. تو اس لحاظ سے اس صورت کو جو ہے وہ شروع میں رکھا جانا چاہیے تھا جب کسی معاشرے کی بنیاد بنا ڈالی جا رہی تھی. اس صورت میں دو مضمون مسلسل ساتھ ساتھ چلتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک مضمون ہے وہ اہل کتاب سے خطاب ہے, اور دوسرا مضمون ہے شریعت اسلامی مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے, اور اس کی مبادیات بالکل بیسکس جو ہے وہ بتائی گئی ہیں. اور پھر کہیں کہیں بھی ظاہر ہے یہ بالکل مسلمانوں کی پہلی اجتماعی زندگی کے احکامات ہیں, تو بالکل بنیادی احکامات ہونے چاہیے. کہیں کہیں پہ عبوری احکامات کے بھی جو ہے عبوری یا انٹرم جو ہے وہ بھی احکامات آئے ہیں. انٹرم احکامات جو عبوری احکامات وہ ہیں جو ٹائم بینگ تو دیے گئے ہیں لیکن ان کو پھر دوسرے بہتر اور نسبتاً جو ہے وہ فائنل ورژن جو نیکسٹ ورژن جو تھے ان سے کوالیفائی کیا گیا ہے, اور وہ پھر یا ان کو پھر ریپلیس کر کیا گیا ہے. تو یہ وہ تھی, یہ بہت طویل صورت ہے, 286 آیات ہیں, اور اس صورت کے اندر سب سے زیادہ احکامات قرآن مجید کے جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں, 130 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے جو ہے وہ احکامات جو ہے کم از کم 130 تو ڈسٹنکٹ واضح طور پہ جو ہے منفرد احکامات موجود ہیں صورت کے اندر. قرآن مجید کی بہت فضیلت والی آیت, سب سے زیادہ فضیلت والی آیت آیت الکرسی بھی اسی کے اندر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے جس آپ نے فرمایا کہ یہ سورتوں میں جو اس سورت تمام آیات کی سردار ایک آیت ہے, اور وہ آیت آیت الکرسی ہے. یہ قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت جو 281 نمبر آیت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 9 دن صرف قبل جو نازل ہوئی وہ بھی پھر اسی کے اندر جہاں پہ اس کو رکھ دیا گیا. اچھا اب اس کے مضامین کی طرف آتے ہیں, اس سورت کے اندر کون سے مضامین ہیں. اس میں پہلی بات بتائی کہ قرآن مجید ایک عظیم معجزہ ہے, یہ تحریف اور شک و شبہ سے پاک ہے, اور یہ معجزہ جو ہے ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ رہے گا. انسان کی جو ہے وہ تین قسمیں بتائی گئی ہیں, مومنی ایمان والے ہیں جو ایمان غیب پہ ایمان لاتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں, اور کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں, اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ جن لوگ جو ہے کفار جو انکار کرنے والے ہیں, اور تیسرے منافقین کا, اور منافقین کے کردار کو اس صورت میں بہت زیادہ نمایاں کیا گیا ہے یہاں پہ کہ ان کے اوصاف جو جیسے جھوٹ, دھوکہ ہے, مکر فریب ہے, تمسخر ہے, فساد فی الارض ہے, احکام الہی کا مذاق جو ہے, یہ سارے کے سارے یہود کے کردار ہیں, اور یہاں پہ ان کو بے نقاب کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد قصہ آدم ابلیس بیان کیا گیا ہے, فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی اس کے قصے کے جو اسباق ہیں ان میں ایک بات جو ہے یہ اہم بتائی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت عطا کی گئی ہے فرشتوں کے اوپر وہ جو ہے وہ علم و معرفت کی بنا پہ تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ زیادہ عبادت کرنے والے تھے. ظاہر ہے انسان جتنی عبادت جو فرشتے کر سکتے ہیں اس کو انسان اس طرح تو اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا, لیکن جو علم اور معرفت چیزوں کی اور حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو بتائی ہے دنیا کی چیزوں کی حقیقت, اس کی بنیاد پہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے انسان کے اوپر. یہ بات ذہن میں رکھی جانی چاہیے. انسان اور شیطان میں فرق جو ہے وہ اس سے سامنے آتا ہے اسے کہ شیطان نے گناہ کرنے کے بعد اس پہ ڈٹ گیا اور پھر توبہ کرنے سے یا اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کرنے سے انکار کر دیا, جبکہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تو اس نے جو ہے وہ توبہ کی اللہ کے حضور اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. یہ انسان اور شیطان کا فرق ہے. پھر بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر جب بھیجا گیا تو کس حیثیت سے بھیجا جا رہا ہے, اور بتایا گیا کہ آدم کو زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب کی حیثیت سے جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے. اس لیے وہ اس بات کا پابند ہے کہ جو ہدایات اس کو رب کی طرف سے ملی ہیں, اس کے مالک کی طرف سے اسے ملی ہیں, وہ ان کا پابند رہے اور انہی کو جو ہے زمین کے اوپر جو ہے نافذ کرے. پھر اس کے بعد جو ہے چھٹے رکوع سے لے کر پندرہویں رکوع تک مسلسل جو ہے نو رکوع ہیں, اور نو رکوع کے اندر مسلسل خطاب بنی اسرائیل کو ہے, اور پھر اس کے اندر جو ہے ان کو بے شمار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نعمتیں کی تھیں بطور امت کے, وہ امت مسلمہ کے, ان نعمتوں کا جو وہ ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نبوت اور بادشاہت اور دنیاوی خوشحالی, عقیدہ توحید ان کو عطا فرمایا, علم دیا, ایمان کی نعمت دی, فرعون سے کی غلامی سے نجات دی, من و سلوہ کا نزول فرمایا, تابوت سکینہ ان کو دیا جس سے وہ جو ہے تبرک حاصل کرتے تھے, سرانہ وردی میں بے شمار نعمتیں ان کو عطا کی, اور دنیا کی دیگر اقوام کے اوپر فضیلت دی, اور دنیا کی جو ہے امامت جو ہے وہ ان کو جو عطا کی. تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہ گنوا احسانات اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کون 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 سی نعمتیں تمہیں جو عطا کی. اب یہاں پہ جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں نعمتیں صرف لذت حصول کے لیے نہیں ہوا کرتی, ان کے ساتھ جو ہے ان کے کچھ حقوق بھی ہوا کرتے ہیں, ان کے ساتھ شکر اور نعمتوں کو حق کرنا ادا کرنا بھی ہوتا ہے, ان کے اپنے جو ہے وہ تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں احتساب کے ساتھ آتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب نعمتیں دی ہیں تو وہ ان کا حساب بھی کرے گا, وہ ان کا احتساب بھی کرے گا کہ تم نے ان نعمتوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے. یوں جو نعمتیں ہیں وہ امتحان بھی لاتی ہیں اور آزمائش بھی لاتی ہیں, اور نعمتوں کا تسلسل جو ہے نعمتوں کے ساتھ امتحان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. سو آپ ایک اور بات یہاں پہ اس حوالے سے بتائی گئی ہے کہ سابقہ امت مسلمہ جو تھی بنی اسرائیل, انہوں نے نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا, انہوں نے جو ہے نعمتوں کی ناشکری کی ہے, انہوں نے شکر کے تقاضے پورے نہیں کیے, اور پھر ان نو رکوعوں کے اندر انہوں نے مختلف قسم کے جو ناشکریاں کی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ساری ناشکریاں اور جو نافرمانیاں اور سرکشیاں جو کی ہیں ان سب کے ایک فرد جرم ان پہ عائد کی گئی ہے, اور ان کے برے خصائل اور ان کی نافرمانیوں کو جو ذکر کیا گیا ہے, جن میں ان کا کفران نعمت, ان کا شرک, ان کی بے صبری, ان کا حرص و طمع, ان کا تکبر, انبیاء علیہ السلام کو نہ قتل کرنا, اللہ تعالیٰ سے بار بار وعدے کر کے جو ہے پھر جانا, مکر جانا, کلام الہی میں تحریف کرنا, بغض و حسد, جادو, کہانت جو ہے وہ یہ اس پہ شام پڑ جانا, حق اور باطل کو دانستہ طور پر جو ہے وہ گڑمڑ کر دینا آپس میں, حق کے اوپر باطل کی ملمہ کاری کرنا, یعنی تلبیس سے حق اور باطل, تلبیس سے باطل جو ہے وہ کرنا, یہ ان کو مکس کر, عقیدہ آخرت کی گمراہیاں جو ہے وہ, آخرت کی جواب دہی سے بے نیاز ہو جانا, اللہ کی کتاب میں لفظی اور معنوی تعریف کرنا, اور امر بالمعروف و نہی عن کے فریضے جو ہے ان سے انحراف, یہ ساری کی ساری جو ہے جرائم ہیں, اور یہ فرد جرم ان پہ عائد کی گئی ہے. کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی عدالتوں میں کہا جاتا ہے مجرم کو, اس پہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے اس کو کہ تم نے یہ کیا ہے, کیوں نہ تمہیں جو ہے ان جرائم کے بدلے تمہیں یہ اور یہ سزا دی جائے. تو یہ بالکل اسی طرح کی ایک نوعیت ہے کہ ان کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ جو ہے وہ جرائم کیے ہیں, اور ان جرائم کے اندر ایک بہت بڑے ایک جرم کو بہت نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے, اور وہ جرم ہے کتاب اور اس کی تعلیمات کو چھپانا, جسے حق کہا گیا ہے, اس کو حق کہا گیا ہے, تو اس کو قرآن مجید کی زبان کے اندر اس کو کتمان حق کہا گیا ہے, کتمان چھپانا, اس کا اظہار نہ کرنا, یعنی حق کا اظہار نہ کرنا, کتاب کی تعلیمات کا اظہار نہ کرنا, اس کی گواہی نہ دینا, گواہی دینے سے مراد ہے اس کی تعلیمات کو لوگوں تک نہ لے کے جانا, اپنے عمل سے اور قول سے گواہی دینا یہ ہوتا ہے. تو یہ گواہی نہ دینا, اس کو پرچار نہ کرنا, اس کو لاگو نہ کرنا. قرآن نے اس جرم کو عمر جرائم کے طور پر پیش کیا کہ یہ ان کے گناہوں میں یہ سب سے بڑا جرم جو تھا وہ یہ تھا, کتاب جو ہے وہ تھا. تو یہ کتمان ان کو جو جس کو نمایاں کیا گیا ان کی پوری اجتماعی زندگی پہ محیط تھا. یہ کتمان حق بھی تھا, کتمان ہدایت بھی تھا, کتمان شریعت بھی تھی, کتمان کتاب تورات بھی تھی, جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر شدید وعید اور لعنت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان پہ, کہ انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کا دین اور اس کی ہدایات اور اس کا نظام اس آیا اور انہوں نے جو اس کو چھپایا اور لوگوں تک آگے نہ پہنچایا. تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے, اس کا جو دین ہے, اس کی جو کتاب ہے, کتاب کی تعلیمات ہیں, یہ نظام زندگی جو اس نے ہمیں دیا ہے, اس کو چھپانا, اس کو بیان نہ کرنا, اس کو آگے نہ پہنچانا کتنا بڑا جرم ہے جو ہے یہ, اس کو جس کو کتمان حق کہا گیا ہے. یہ براہ راست کتاب جو ہے یہ جو فرد جرم ہے یہ براہ راست کتاب تو یہود کو ہے, لیکن بالواسطہ طور پر امت مسلمہ کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ اگر تم اسی راستے پہ چلے جس راستے پہ بنی اسرائیل چلے, یہ دونوں امتوں کو خطاب کیا گیا سورت کے اندر, اور اگر تم اس راستے پہ چلے تو عجب نہیں کہ تمہارا حشر اور تمہارا رویہ اور تمہارا معاملہ بھی انہی جیسا ہو جو بنی اسرائیل کے ساتھ جیسے ہوا ہے. یہ طویل جو ہے فرد جرم گزشتہ 2500 سال ان کا جو منصب رسالت تھا تو اسے صبح گدوش کرنے کا ایک پیش خیمہ بھی ہے. یعنی ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ طویل ترین جو ہے وہ فہرست جو ان کی جرائم کی گنوائی گئی ہے کہ تم نے یہ سارے جرائم کیے, کیوں نہ تمہیں معذول کر دیا جائے امامت کے اس منصب سے, اور کیوں نہ دوسری امت کو برپا کر دیا جائے. تو یہ جو ہے, تو جب آخری پارہ ختم ہوتا ہے تو پھر اس تبدیلی کا یعنی امت کی ایک امت کی معذولی اور دوسری امت کا منصب نصب کرنا اس منصب کے اوپر, یہ اس کا ایک مظہر اور اس کی ایک علامت جو تھی وہ قبلہ کی تبدیلی تھی. یعنی قبلہ بھی اس سے پہلے بیت المقدس تھا, وہ اس کو تبدیل کر کے جو ہے اب یروشلم تھا, اس سے یروشلم سے اب خانہ کعبہ کیا جا رہا ہے. تو اس کی تمہید کے طور پر اس پارے کے آخر میں مضمون جو ہے وہ آئے ہیں دو رکوعوں کے اندر. یعنی یہ جو ہے وہ ایک تمہیدی مضمون ہے کہ اب دیکھیں یہ ہونے جا رہا ہے, یہ جو ہے قبلہ جو تبدیل کیا جا رہا ہے اس کے بیت یروشلم سے اب خانہ کعبہ کی طرف کیا جا رہا ہے. گویا یہ اس بڑی تبدیلی کا جو ہے پریسیپیٹیٹنگ پوائنٹ ہے, اس بڑی تبدیلی کا اظہار ہے, اور اس کا اظہار جو ہے اگلے دوسرے پارے کے شروع کے اندر ہی جو ہے یہ مضمون یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ آخری پارے میں اس کی تمہید ہے, اگلے دوسرے پارے میں پھر اس امت کو ایک معذولی کا اعلان کر دیا گیا ہے, دوسری امت کے نصب ہونے کا, دوسری امت کی امامت کی پہ منصب پہ فائز ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے, اور وہاں انشاءاللہ ہم دوسرے پارے میں وہاں سے اس کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, جزاکم اللہ, بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم. اقول قول حاضر واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.